برادران اسلام، محترم بھائیوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس عاجز کو سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی اللہ نے سعادت بخشی، جیسا کہ کسی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ ضعیف بھی کب نہیں وسطے ابھی، تو ہمیں وہ زیارت کا مقام تو نہ مل سکا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ بھی کوئی کم بات، تو الحمدللہ سیرت کے معاملے میں ہم نے زمانہ جاہلیت سے لے کر آپ ولادت، رزاد، شباب، تزویر، بعثت، پھر معارضہ کفار قریش، تعذیب مستبین، اور اس کے بعد اسراء و معراج تک اپنے ظروف کو پہنچایا، اور آج ہم انشاءاللہ جس درس میں بات کر رہے ہیں اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بعد ہجرت، معراج کے بعد، اسراء و معراج کے بعد ایک عظیم واقعہ ہوا مکے میں کہ ایک قبیلہ دوس، ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس قبیلے کا ایک سردار تھا عمر بن سہیل، جو بعض روایت کا نام بالعکس ہے سہیل بن عمر، وہ مکے میں آئے، کیونکہ وہ ایک قوم کے ایک قبیلے کے سردار تھے تو مکے کے بھی سردار لوگ جو تھے روسا جو تھے ایک دوسرے کا احترام کا اکرام کرتے تھے، جب اس کو ملے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم بہت بڑے قبیلے کے سردار ہو، لیکن آج کل ہم ایک بہت بڑی مشکل سے دو چار ہیں کہ ہمارے ہاں ایک شخصیت نے اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ہے تو ہم میں سے، اور اس کی باتیں بھی بڑی عجیب ہیں، اور اس کی زبان میں کچھ ایسے اثرات ہیں کہ جو بندہ بھی اس کے قریب جاتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، اس کی کلام سنتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے جو اپنے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، خاندان کو بھی سنتا، حتیٰ کہ باپ دادے کے دین کو بھی سنتا، تو لہذا تم مکے مکرمہ میں جتنا دن تم رہنا ہے بڑے شوق سے کہ ہم کرو ہی بات کرو تو آپ کرو بڑے کرو، لیکن تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا، اس نے کہا ٹھیک، تو وہ شخص کہتا ہے سردار دوست، صحیح سے دوست تو خیر، کہ میرے اوپر ان کی باتوں کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ میں نے تو باقاعدہ کپاس کا آنگ رکھ لی کہ کہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آواز میرے کان میں نہ پڑ جائے، جب یہ آدمی بیوی کا نہ رہے، بچوں کا نہ رہے، خاندان کا نہ رہے، ساری دنیا سے کٹ جائے، اور کچھ دنوں کے اندر اندر مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ وہ ذات پاک ہے جس کا نام محمد ہے، اور میں ان کو دیکھتا کہ وہ حرم میں بیٹھے ہیں، باتیں فرما رہے ہیں، کچھ لوگ ان کو مل رہے ہیں، لیکن میں قریب جانے سے ڈرتا، آخر ایک دن میرے دل میں یہ اچانک خیال پیدا ہوا کہ تم ایک قبیلے کے سردار ہو، کتنی بڑی قوم کو تم ہینڈل کرتے ہو، کاروبار تم کو قابو رکھتے ہو، یہ بات ہے کہ تم بھی چھوٹے سے بچے ہو کہ کسی کی بات جو ہے تم پر ایسا اثر کر دے گی کہ تم بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دو، کہتے ہو بلکہ مجھے تو یہ چاہیے کہ میں ان کی آگے بات سنوں اور فیصلہ کروں کہ وہ سچے ہیں، قریش سچے ہیں، بات کیا ہے، ایک طرف قریش کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہے، بنو ہاشم میں سے ہیں، اور ان کی زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ بھی نہیں سنا، اور دوسری طرف ان کی تکذیب بھی کرتے ہیں، تو یہ کم از کم ہمارے سرداروں کا ہی کام ہے نا کہ ہم مل کے فیصلہ کریں، تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے چلا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے بات فرما رہے تھے، اور اس کے بعد آپ قرآن پاک کی کچھ آیات مبارک تلاوت کر رہے تھے، بس میں نے تو حضور کا چہرہ دیکھا اور تلاوت سنی اور کہتا کہ میری تسلی بنی، میری تو پائے گا. اور اس کے فوراً بعد میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ میں کون ہوں, میں دوس قبیلے کا سردار ہوں, میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ انک رسول اللہ, میں تو شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے اسلم. اب اس کے اسلام لانے سے تو پورے مکے میں شور ہو گیا نا کہ قبیلہ دوس کا سردار مسلمان ہو گیا. اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو قریش سارے اکٹھے ہو کے آگے انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے آپ کو منع کیا تو تم نے کیا کر دیا. انہوں نے کہا دیکھو خبردار, ہر انسان کی حریت فکر ہے, حریت رائے ہے, ہر آدمی اپنے فکر میں اپنی رائے میں اپنے فیصلوں میں آزاد ہوتا. میں کوئی تمہارا تیرے نبی نہیں, میں تمہارا کوئی باج گزار شخص نہیں ہوں کہ تم میرے ساتھ آنکھیں نکال کے بات کر رہے ہو. قریش والو یاد رکھو, اگر تم نے میری طرف ایک ہاتھ بھی اٹھایا تو دوس کا قبیلہ تمہارے ایک ایک بچے سے انتقام لے گا. نہیں جانتے ہو کہ میں کس قبیلے کا آدمی ہوں. قریش انڈے پڑ گئے, ان کو پتا تھا بہت بڑا قبیلہ ہے, اسے ٹکر لینا تو بڑا مشکل. دوسرے دن پھر دوس کا سردار سہیل ابن عمر حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اسلام نصیب فرما دیا. ماذا قال, اب آپ مجھے حکم فرمائیں کہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں, کہ اگر حکم دیں تو میں آپ کا خادم بن کے آپ کے ساتھ ہر وقت رہنے کے لیے تیار ہوں, اور میں یہ بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہوتے ہوئے قریش آپ کی طرف کئی نظر بھی نہیں کر سکتے. انا رئیس و فرندوس, میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں. حضور نے فرمایا کہ اگر تم میرے حکم پہ چلنا چاہتے ہو تو فرق ہی نہ قوم کا فضو ہوں نکل کے اسلام, تم لوٹ جاؤ اپنے قوم میں قبیلے میں اور ان کو اسلام کی دعوت. مجھے میری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تو اللہ نے اپنی دین اور توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے پکا نام کہا. جیسے آپ کہو تو وہ تو فیل گیا. جب واپس آیا تو اس نے اپنے خاندان کو اپنی بیوی کو بچوں کو سب کو بلایا بٹھایا اور ان سے کہا کہ دیکھو میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں, میرے اندر ایک تبدیلی آ گئی اور میں چھپانا نہیں چاہتا. میں کہا کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ میری ایک ملاقات ہوئی ہے ایک ذات پاک سے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اللہ کے مبعوث ہیں, اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں. مجھے انہوں نے جب قرآن پڑھا اور دعوت اسلام دی میں تو مسلمان ہوں. اب اگر آپ میرے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں تو مثالاً, اور اگر مجھ سے جدا ہونا چاہتے ہیں تو ابھی سے علیحدہ ہو جاؤ. میں ساری دنیا کو اب چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. ایک دن کی صحبت کا یہ عالم, خدا کی شان ہے بیوی بچے مسلمان ہو گئے, قریب کے جو لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے. اب اس نے قوم کو دعوت دینی شروع کی, چند دنوں کے اندر اندر پورا قبیلہ تھا اس کا ایک بندہ بھی نہ رہا اللہ داخل کے اسلام, سب کے سب اسلام تھا. اور اسی اثنا میں حج کی موسم آ گئی, اور جب حج آتا تھا تو مکے والے بھی حج کرتے تھے, کفار بھی حج کرتے تھے, اور وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو سب سے بڑے حج کے حقدار ہیں کیونکہ ہم تو مجاورین کعبہ ہیں, کہ اللہ کے کعبے کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہے, ستایا ہمارے ہاتھ میں ہے, رفادہ ہمارے ہاتھ میں ہے, خلاف کعبہ ہمارے ہاتھ میں ہے, تو ہم تو سب سے زیادہ کعبۃ اللہ کے وارث ہیں, تو ہم اللہ کے گھر کا حج کیوں نہیں کریں گے؟ باقاعدہ احرام باندھتے, باقاعدہ غسل کرتے, باقاعدہ جا کے قربانیاں دیتے, باقاعدہ تلبیہ پڑھتے. حتیٰ کہ ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ کفار قریش میں سے کچھ لوگ احرام باندھے ہوئے تلبیہ پڑھ رہے تھے کہ لبئی اللہم لبئی لبئی کلا شریک لک لبئی. حضور نے بولنا ہم بس خیر جاؤ, یہی بات تو میں کہتا ہوں, جو کچھ تم کہہ رہے ہو بس یہاں تک اٹھ جاؤ. شریف انتمک یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جن کو تو نے اپنا شریک خود بنایا ہے, اور ان کا بھی دراصل مالک تو ہی ہے, وہ تمہارے مالک نہیں ہے, یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں. ان کا تو مالک ہے، یہ تمہارے مالک نہیں، لیکن تو نے ان کو اپنے شریک بنایا. حضور نے فرمایا تب تحکم اللہ تم کو الگ کر دے، کیا تم ابھی کہتے ہو لا شریک الگ کر کے نہیں لا شریک. تو خیر دارا یہ ہوا کہ جب حج کا موسم آیا تو اس حج کے موسم میں اللہ کی شان دیکھیں کہ مدینہ منورہ سے 73 آدمی کا قافلہ آیا حج کرنے کے لیے، اور وہ پہلے سے اسلام لا چکے. 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں. جب وہ مکہ میں آ گئے، حج کے احکامات مشغول ہو گئے، ان نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن حضور تو آخر مکے میں، ہماری حضور سے تو ملاقات نہیں ہوئی، ہمیں تو مصعب ابن عمیر نے اسلام سکھلایا، تو کم از کم ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کے لیے کوئی پیغام، کوئی تعین، کوئی وقت مقرر کریں. تو 2 آدمی کو منتخب کیا گیا، براء ابن معلول اور اسعد ابن مالک. یہ دونوں آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا میں نہیں نا صبح کہاں سے آئے ہو؟ کہا یسرف، اس وقت یسرف تھا، مدینہ تو بعد میں بنا جب مدینے والا لیا ہوا. تو ان نے کہا کہ تم کیسے آئے ہو پھر میرے پاس؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، لیکن ہمیں آپ کی زیارت نصیب تھی، ہم چاہتے ہیں کہ نبائی ہوگا ہم آپ کے ہاتھ بیعت کریں، اور ہمارے ساتھ 73 آدمی ہیں ماشاء اللہ. آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی براء ابن معرور. تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اسعد ابن مالک. حضور فرمایا اچھا اسعد ابن مالک تم وہ تو نہیں ہو جو بڑا ہے کہ معروف شاعر ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یار سب ہے وہی ہے. پفر یار حضور کو بڑی بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں تو مواصلات تو تھے نہیں، کوئی وزارت اعلام نش کی چاد قصے کی چیزیں تو نہیں تھی. اس زمانے میں تو یہی ہوتا تھا نا کہ کوئی اگر فصیح ادیب بلی کوئی شاعر مسلمان ہو جائے تو پھر اسلام میں ایک قوت آتی تھی، اسلام میں ایک طاقت آتی تھی کہ وہ اپنے شعر و شاعری کے ذریعے اسلام پھیلاتا تھا، کیونکہ شعروں میں بڑی طاقت ہو. اسی لیے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شعر پڑھتے تھے مشرکین کے رد میں، حضور نے فرمایا شکت والی ہے ان اتحاد کہ جو تم تیر مارتے ہو نا اس تینوں سے زیادہ حسان کا شیر ان کو مارتا ہے، کیونکہ شیر میں بڑی قوت ہے، انہوں نے شیر حکمت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شعر جو ہے وہ حکمت اور عین ثواب ہو، اللہ کے قرآن اور احکام سنت رسول کے خلاف نہ ہو، تو پھر اس میں بڑی طاقت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ شاعر ہے، اور عرب میں شاعری کا بڑا قدر تھا، یہ سارے بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے، یہ جتنے کفار قریش سنتے ہیں میں تو فصاحت اور بلاغت کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی نا، اور بھی تو دنیا میں عرب تھے نا، لیکن دیکھیں اللہ نے اپنے قرآن کو لغت قریش میں اتارا، اور میں تو کئی لغتیں نہیں عرب، یعنی ان کا اتنا بڑا مقام. تو اب انہوں نے کہا کہ جی صاحب نے فرمایا کہ تھی ایک وقت معین ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کا، تمام 73 کے 73 صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بیعت کرنے کے بعد جب فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیعت میں جو معاہدہ ہم سے لیا ہے، جو عہد لیا ہے، شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، یہ حرام نہ کرو، یہ ساری چیزیں یہ تو اللہ کے حقوق ہے نا، اب اپنے لیے بھی تو ہم سے کوئی وعدہ لیں، آپ کے لیے بھی تو ہم کوئی عہد کرنے کے تیار ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل بات تو اسلام ہے، اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، اور اگر تم چاہتے ہو تو پھر میں بھی تم سے ایک وعدہ لینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تم سے ایک وعدہ لینا. انصار مدینہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم سے کیا وعدہ لینا؟ حضور نے فرمایا کہ اگر میں یثرب میں آ جاؤں، میں مدینے میں آ جاؤں، تو تم میری اسی طرح حفاظت کرنا اور میری طرف سے میرے دشمنوں کا دفاع کرنا جیسے انسان اپنے اہل اولاد اپنے بیوی بچوں کے لیے تحفظ کرتا ہے اور دفاع کرتا ہے، تو تمہیں یہ میرے ساتھ ذاتی معاہدہ کرنا ہوگا. تو انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا صحابی بھی تو بڑے، انصاری بھی تو بڑے عقل والے تھے، انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے، ہم یہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اندافع ان کا، ہم آپ کی طرف سے پورا پورا دفاع کریں، لیکن اس کے بدلے میں آپ پھر ہمیں کیا دیں گے؟ آپ نے ایک شرط کیا تھا، اب ہم بھی تو ایک شرط کیا دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس وعدے پہ پورے رہو گے لکم الجنہ، پھر تمہارے لیے جنت. دنیا کی کوئی نعمت نہیں، دنیا کا کوئی معاوضہ نہیں. ہمارے ہاں تو ہر چیز کا معاوضہ دنیا میں طلب کیا جاتا ہے نا جی، کہ مجھے عہدہ کیا دو گے، مجھے کتنی ترقی دے دو گے، اگر تمہارا اقتدار آ جائے تو میرے لیے کیا خصوصی اختیارات ہوں گے. ان کے سامنے ایک چیز کی، آپ نے فرمایا لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت ہوگی. تو بتائے اس صحابی نے کیا کہا، اس نے کہا کہ ولتا ہی یا رسول اللہ لا نقیل ولا نستقی. ایک عجیب جملہ کہا صحابی نے، اس نے کہا کہ ولتا ہی یا رسول، نے کہا حضور مجھے اللہ کی قسم لا نقیل ولا نستقی، اس معاہدے سے آپ تو نہ تو اب ہم پھریں گے اور نہ آپ پھریں گے، ہم اپنے وعدے پہ قائم رہیں گے، آپ ہمیں جنت لے کے دیں، آپ بھی اپنے وعدے پہ قائم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک، تمہارا وعدہ ہے، اللہ کے نبی کا بھی تو ایک وعدہ. ایک صحابی نے عرض کیا، اس نے کہا حضور یہ تو سب نے اپنے اپنے قصاص مواعید رکھے ہیں، مجھے اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں. تو حضور نے فرمایا ہاں تم بھی بتاؤ. اس نے کہا حضور ہماری یہ خواہش ہے، مدینے والوں کی ایک تمنا ہے، میں ان کی طرف سے سب کی طرف سے ایک ترجمانی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ آپ کو کبھی ہمارے پاس لے آئے تو پھر ہمیں چھوڑ کے نہیں جائے، ایک وعدہ آپ ہمارے ساتھ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو مدینہ منورہ لے آئے پھر آپ ہمیں چھوڑیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوش آ گئے، فرمایا مدینے والوں فیکم احیا و فیکم اموات، میرا بھی وعدہ ہے کہ آنے کے بعد میری زندگی بھی تمہارے ساتھ، میری موت بھی تمہارے ساتھ. اتنا بڑا وعدہ، یہ صحابہ کا دماغ دیکھیں کتنا بڑا فیصلہ لے، کتنا بڑا مقام حاصل کر لیا کہ حضور کی وجہ سے دنیا میں ساری دنیا جو ہے مدینے سے بھی مکے آتی ہے، لیکن جب قیامت ہوگی تو مکے والے بھی مدینے جائیں. آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا شرف لے گئے مدینے والے. کبھی آپ اس بات پہ غور کریں کہ ساری دنیا مدینے والے بھی تو حج کرنے کے لیے مکے آتے تھے، ہاں حضور بھی تو حج کرنے کے لیے مدینہ چھوڑ کے مکے آتے تھے، لیکن حضور کے وہاں ہونے سے اتنا بڑا شرف ملا مدینے کو کہ حضور نے فرمایا کہ جب میں قیامت والے دن اپنے روضہ مبارک سے اٹھایا جاؤں گا تو فرمایا نے فرمایا سب سے پہلے آتی الی بقیۃ الغرقد، میں مدینے کے قبرستان جنت البقیع الغرقد سے آؤں گا، ثم انتظر لاہل مکہ، پھر میں مکے والوں کا انتظار کروں گا، مکے والے آئیں گے، فاجعلہم علی یمینی فاہل المدینہ علی شمالی ثم اسوقہم الی المحشر، وہ جب آئیں گے مدینے مکے والے تو پھر میں محشر کی طرف جاؤں گا. یعنی اگر حضور وہاں نہ ہوتے تو پھر مکے والے وہاں چل جائیں. اتنی بڑی بات صحابہ نے، اور خدا کی شان دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے مدینے والوں سے تو آپ کے چچا عباس جو تھے وہ بھی تھا بیٹھے ہوئے تھے اس کے پاس، مسلمان بھی تھے. اور جب حضور جانے لگے ان کے ساتھ تو عباس نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں بھی چلوں. انفرنا تم تو اسلام نہیں لائے ہو اور تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں اسلام چاہے نہ لاؤں کم سے کم آپ میرے عزیز ہیں، میرے بھتیجے ہیں، پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو آپ کو ملنے کے لیے بلا رہے ہیں، میں آپ کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا، یہ الگ بات ہے کہ آپ کا میرا مذہب نہیں ملتا، لیکن روایات تو ہوتے ہیں، خاندانی روایات اور آداب تو ہوتے ہیں، تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم آپ کو اکیلا بھیجیں. لیکن دیکھیں کمال عباس کا، خاندانی لوگ تھے نا، عباس نے کسی نے نہیں کہا کہ بھی مدینے والے آئے تھے اور حضور کی بیعت ہو گئی اور تم کیا کر رہے ہو، تو حضور کی تو جماعت بڑھ رہی ہے. جو مجلس کا راز تھا المجالس بالامانات، کہ مجالس جو ہیں وہ امانت ہوتی ہے، کہ جو مجلس میں آپ کے ساتھ بات ہو بس وہ آپ کے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ آپ اس کو اشتہار بنا کے دنیا میں بات کرتے ہیں.
اب صحابہ کہتے ہیں کہ یہ مجلس مبارک جب ختم ہوئی فسمعنا صارخا یصرخ من الجبل،
کہتے ہم نے سنا کہ ایک آدمی
پہاڑ کے اوپر سے ایسی آواز دے رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ ایسی آواز ہم نے نہیں سنی، اتنی سخت آواز، اتنی لگ، اتنی کڑک آواز کہ پورا بنا ہل گیا.
انہوں نے کہا کہ اہل القیام یا اہل مکہ،
اسی زور سے آواز دی. انہوں نے کہا کہاں سو رہے ہو؟
آل یثرب نے تو محمد بدری کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے اور اتفاق ہو گیا ہے تمہارے ساتھ لڑنے پہ، تمہاری قتال پہ اتفاق ہو گیا، تیار ہو جاؤ تم.
اب جب یہ آواز آئی سب قریش حیران، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟
نے کہا جی بات ہے، وہ کون ہے یہ صرف والے جو ہماری قتال کے صوبے بنا رہے ہیں؟ اب قریش ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو کوئی آدمی نہ ملا. دو آدمی کے لیے ایک اسد بن عبادہ مل، وہ بھی مدینے والے، ان نے پکڑ لیا،
قریشی نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ بتاؤ کہ کون آئے مدینے.
اچھا خدا کی شہر ہے، حج ختم ہو گیا تھا، وہ بات ختم ہو گئی تھی، وہ لوگ چلے گئے مدینے شریف کی طرف. یہ ابھی بےچارے سفر نہیں کر سکے تھے، باقی تھے، ایک ان کے ساتھ اور ساتھی تھا، بعض روایات میں ہے زرارہ تھے اور بعد میں کسی دوسرے کا نام آتا ہے. تو اسد نے زرارہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسد نے عبادہ کہ مجھے انہوں نے پکڑ، سعد ابن عبادہ مجھے پکڑ لیا قریش نے، کہا کہ بات بتاؤ، نے کہا بجر تو کریں. انہوں نے مجھے سختی سے مارا. میں کہا بات بتاؤ کون ہے مدینے والے لوگ جو ہمارے خلاف جنگ کا منصوبہ بنا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ایک آدمی گزرا، اس نے جا کے ایک کفارِ قریش میں جبیر ابن مطعم تھا، وہ اس سے کبھی ہمارا یارانہ تھا، دوستی تھی. اس نے جا کے جبیر سے کہا جو تمہارے ساتھ ابن عبادہ کو مار رہے ہیں قریش، اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے دوست ہیں، وہ تمہارا حلیف ہے. تو وہ وہاں سے بھاگا، اس نے کہا قریش کیا کر رہے ہیں، پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا. اگر یثرب والوں نے کوئی پلان بنایا ہے، کوئی واحدہ کیا ہے، تو اس بندے اکیلے کا کیا گناہ ہے کہ اس کے ساتھ تم سارے لڑ رہے ہو؟ ایسے تم بے وقوف آدمی، یہی طریقہ ہے مدینے والوں کے مقابلے سے کچھ کا مقابلہ کرنے کے لیے. اس نے چھڑایا، وہ چلے گئے. اب ابو جہل اور بڑے بڑے جو کافر تھے، اکنس بن شریک، فرید بن المغیرہ، اسود بن عبد یغوث، یہ بڑے بڑے جتنے کافروں کے سردار تھے، ابو جہل نے کہا کہ بھائی ہمیں تو فوراً بٹنگ کرنی چاہیے، تو مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہو، تو بڑے حالات خراب ہو. کہ پہلے تو ہم اسی فکر میں تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کندھے کمزور ہو گئے، چلو کچھ اچھا چلے گئے، کچھ اتر چلے گئے، کچھ اتر چلے گئے، یہ بات ہے ختم ہو جائے گی. لیکن اب تو لوگ یہ صرف تک بھی ان کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے لگ گئے، تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے. اور سنا یہ ہے کہ مدینے میں تو بہت سارے لوگ اور بھی مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے اور اس بات پہ ہمیں فکر کرنا. تو دار القدوا جو مقام تھا مکے میں، مسجد الحرام میں، اب تو وہ ٹوٹ پھوٹ گیا. باب السلام اور باب الفتح کے درمیان میں ایک جگہ تھی جس کا نام دار القدوا تھا، جو قصی ابن کلاب نے سب سے پہلے قائم کیا تھا. اور وہاں بیٹھ کے سردار جو تھے قریش کے، بڑے بڑے اہم معاملات سے اس کو مشورہ کیا. تو دار القدوا میں ابھی جہل نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا، اور ساتھ یہ کہا کہ ایک بات کا خیال رکھنا کہ ہر اس آدمی کو جس کا تعلق بنو ہاشم سے ہے اس کو کبھی دعوت نہ دینا. بنی عبد المطلب، بنی ہاشم، بنی عبد مناف، ان تین گھرانوں کے آدمیوں کو کبھی نہ بلانا. اور ایک بات یہ بھی دیکھ لو کہ جس کا بھی تعلق کسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتا ہو یا مدینے والوں سے بنتا ہو، ان کو بھی مت بلانا اس میٹنگ میں. یہ ہماری بڑی خاص خصوصی، کیونکہ وہ تو ایک اہم بات کرنا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو اگر کوئی بنو ہاشم کا آدمی ہوگا وہ تو حضور کو جا کے بتا دے گا، کچھ بھی ہو گیا اگر ان کے قبیلے کا آدمی. ابو جہل نے کس کے اہتمام سے، جب بنی ہاشم بھی نہ آئے، بنی عبد المطلب بھی نہ آئے، بنی عبد مناف بھی نہ آئے، فمن له علاقت باہل یثرب، اور وہ قبیلہ بھی نہ آئے جس کو مدینے والوں سے کسی قسم کا تعلق ہو. کیونکہ مدینے والے، مکے والے آپس میں اتنا سے کہا کہ بڑے بڑے قبائل اوس و خزرج تھے، یہودیوں کے بڑے قبائل بنی نذیر تھا، بنی کہنکا تھا، بنی قریظہ تھا،
آنے جانے میں تو معاملات تو ہوتے ہیں دنیا میں. اب میٹنگ جب شروع ہوئی دار الندوہ میں, تو دروازے سے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے, ایک بڑا شیخ ایک اور بال کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ شیخ نجدی, ایسے معلوم ہوتا تھا وہ نجد کے علاقے کا بڑا شیخ. اب بعض لوگ اس حدیث کو سامنے رکھ کر ان اہل نجد پر جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حالت بات ہے, نجد کا منع یہ نہیں ہوتا کہ یہی علاقہ ہے نجد. نجد تو یہ ہے کہ صحابہ کے بعد نجد العراق, او عراق سارا نجد, یہ کوئی نجد کا علاقہ بھی چھوٹا سا علاقہ نہیں ہے کسی کو توبہ کا ڈالا جائے. وہ تو عراق جو ہے یہ سارا عراق تک نجد کیا ہے. اسی طرح صحابہ ہے, حجاز ہے, یہ اونچا علاقہ تھا اس لیے وہ نجد کہلاتا تھا. اور دوسرا ادھر کے لوگ جو تھے وہ بڑے قوی, بڑے قوی, بڑے قداور, بڑے جنگجو, بڑی قوت والے, بڑے بڑے قبائل جو ہیں نا جی, آپ نے نہیں دیکھے بعض قبائل میں اللہ نے بڑی بڑی خصوصیات رکھی ہیں, جیسے کسان کے لوگ ہیں, نجد کے لوگ ہیں, بڑے فن کی جب دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے. اگر انہوں نے اخبار میں پڑھ رہا تھا بلکہ 125 سال عورت کی عمر ہے جس شادی کی شاید ہم, آپ کیا 125 سال کا آدمی چل نہیں سکے گا. ابھی تک اس نے تمنا بھی ہے شادی, 7 سال اس نے بغیر شادی کے بھی گزار دیا, اب اس کے تمنا ہے بھائی. تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بعض لوگوں کو اللہ نے بڑی قوتیں دی ہیں, بڑے کھوا دی ہیں. تو اب جناب یہ تھا کہ وہ بھی آ گیا, تم نے دیکھا کہ وہ یاد کے بھی نجد کے کوئی علاقے کا آدمی ہے, پہچانا ہوا تو ہے نہیں, صورت پہلے کبھی نہیں دیکھی ایسے آدمی کی, لیکن لگتا ہے کہ وہ بڑے قبیلے کا بندہ ہے اور بڑا سمجھدار سا لگتا ہے, چہرے مورے سے چلو اس سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں مشورے کا. اندر جا کے بیٹھ گئے, اس کے بعد مسئلہ شروع ہو گیا. ابو جہل نے کہا کہ ماں دارا اب بتاؤ کیا کریں, کہ محمد مدنی پاک کا مسئلہ تو بہت پھیل گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, آپ کی شان, اور آپ کا مسئلہ جو ہے وہ رات دن جو ہے پھیلتا چلا جا رہا ہے, اس کے لیے ہمیں غور کرنا چاہیے. کیا ایک آدمی بیٹھ کر کہا کہ بڑی آسان بات ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیتے ہیں, بند کر دیتے, جب آپ بند ہو جائیں گے آپ کی تبلیغ بند ہو جائے گی, آپ کا آنا جانا, اٹھنا بیٹھنا, ملنا جلنا سب بند ہو جائے گا, خلاص مابوس ہو گئے. وہ جو آدمی بیٹھا تھا نا شیخ نجدی کی شکل میں ابو البختری, اس نے کہا کہ نہیں شہادر رائن, کہ یہ تو مشورہ غلط. مشورہ نے کہا کہ کیوں غلط, تاجی کا تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں رکھ سکو گے؟ اللہ کے نبی اگر قید میں ہوں گے تو آپ کے ماننے والے جو حبشہ میں ہیں, مدینہ میں ہیں, وہ بھی تو کٹھے ہو گئے, آپ پر چڑھائی کریں گے, حملہ کریں گے, آپ لوگوں پر چھوڑ دیں گے وہ آپ کو, یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو کوئی رائے نہیں. اور مسئلہ تو ایک اور آدمی نکال اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیتے ہیں کہ ہمارے مکے سے جائیں جہاں مرضی آئے, وہاں جا کے اپنا دین پھیلائیں, اپنی کچھ قوت بنائے, لیکن ہماری ستم سے کم. اس نے کہا کہ دیکھ رہے ہیں, کہا یہ بات اس سے بھی غلط ہے, اس پہلی رائے سے بھی زیادہ بدتر ہے. یہ بدبخت ہو, جب حضور باہر چلے جائیں گے تو باہر تو آپ کے ماننے والے بیٹھے ہیں, اور جب آپ کے پاس ایک قوت ہو جائے گی تو حملہ آور ہو کر مکہ فتح کریں, کیسی باتیں کر. ابو جہل نے بلعون نے کہا, اس نے کہا کہ دیکھو سب پھیلتے ہو, میرے پاس ایک بچہ ہے, میری ایک تجویز ہے, ایک رائے ہے, ایک تدبیر ہے, پہلے اس پہ غور کریں. اس نے کہا کہ ہاں تم بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کہا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے زیادہ سے زیادہ بنو ہاشم, اور کون ساتھ دے گا, بنی عبد المطلب, بنی عبد بنا, باقی تو سارے قبائل ہمارے ساتھ ہیں, قبیلہ تو ایک ساتھ رہے, پھر آگے شاخیں ہوتی ہیں نا, اس کو عرب میں کہتے ہیں افخاذ, فخر یا بطن, قبیلہ تو قبیلہ ہوتا ہے, وہ تو بڑا ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا آپ کے ہاں بھی بڑی بڑی قومیں, مسلم بلوچ ہیں, پھر آگے بلوچوں کی کئی شاخیں ہیں, راجپوت ہیں, پھر راجپوتوں کی کئی آگے راجپوت ہیں, شاخیں ہیں, اسی طرح جیسے اتا کے سید ہیں, سادات میں بھی پھر بعض علوی ہیں, بعض حسنی ہیں, بعض حسینی ہیں, ان میں بھی پھر اسلام ہیں, تو اسی لیے قریش سے ابھی جہاز نے کہا کہ دیکھو باقی جو قبائل سب ہمارے ساتھ ہیں, اور میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلہ جو ہے اپنا ایک نوجوان جنگجو لڑا کا تیار. تو تقریباً ہم بنتے ہیں سات گھر, تو سات گھرانہ جو ہے ایک ایک بندہ دے اپنا, سات نوجوان ہمارے تیار ہو گئے. تو سات نوجوان جو ہے مسندہ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرتے ہیں, اور جب حضور صبح و نماز کے لیے باہر آئے تو حملہ آور ہو جائیں, مل کے سارے حضور کو شہید کر دیں. تو اب سات کی بات ہے کہ پہلے تو سات گھرانوں سے تین گھرانے لڑ نہیں سکتے. اچھا کسی ایک کے قاتل ہونے کا بھی وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جی پتہ نہیں کس کی تلوار لگی, وہ تو اندھیرا تھا, سات آدمی حملہ کر رہے تھے, پتہ نہیں تلوار کس کی لگی, تعین قاتل بھی مشکل ہو جائے گی. تو آخر میں معاملہ یہی ہوگا کہ بیت ادا کریں تو ہم سات گرانے ہیں کیسے جمع کر کے بیت دے دیں گے. تو وہ جو ویسے تھا وزر النجدی اور شیخ النجدی اور بادشاہ نے کہا تو ماحول کرتا ہے کہ یہ ہے تجویز, تجویز تو ہوئی نا کہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ ہی ختم کرو, بس قتل کر دو بات ختم. اسی پر فیصلہ ہو گیا جس کو اللہ کے قرآن میں ایک دوسری آیت کا ذکر ہونا, وَإِذْ يَمْكُرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ نے فرمایا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کافر اکٹھے ہو کے تجویزیں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیا جائے یا آپ کو نکال دیا جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, تو اپنی تدبیریں کر رہے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر کر رہے ہیں. اللہ تو سب سے بہتر تدبیر فرمانے والے ہیں. یہ کیا کر سکتے ہیں, یہ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اللہ نے حکم دیا کہ میرا بدنی صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ آپ بھیجیں, بس چھوڑ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل سب سے پہلی ہجرت حبشہ کو ہوئی, اور پھر مدینہ کو ابو سلمہ نے ہجرت کی. اسی طرح پھر ہجرت ہوتی گئی کہ سب لوگ چوری چوری جیسے جیسے موقع ملتا مدینہ طرح نکل پڑتے. الا سیدنا عمر, حضرت عمر آئے حضور کی خدمت میں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے مدینہ جانے کے لیے, سب صحابہ جا رہے ہیں, سب لوگ جا رہے ہیں, تو اگر آپ نے کہا تمہیں بھی اجازت ہے. ایک حضرت عمر ہے, ان نے اعلان کیا کہ میں کل جا رہا ہوں مدینے, اگر قریش میں مقابلہ کرنا ہے تو لکھو میں کیوں نہیں جا رہا, ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, کیا لے کے جا رہے ہیں تمہارا. قریش کے کچھ لوگ آئے, ہم نے کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہیں, اس نے کہا دیکھو میں جہاں جا رہا ہوں میں تو جا رہا ہوں مدینہ, لیکن میں تمہارا انتظار کروں گا تنعیم کے باہر, مسجد تنعیم کے باہر جو ہے نا, کیونکہ حد حرم ختم ہو جائے گی, میں وہاں دو دن بیٹھے رہوں گا, آؤ میرے مقابلے کو. اگر کسی کو بچے یتیم کرانے کا شوق ہے نا تو عمر بیٹھا ہے دو دن, میں دو دن انتظار کے بعد جاؤں گا, ایسے جلدی میں نہیں چلے جاؤں گا, حرم میں تو میں نہیں لڑنا چاہتا تم سے. اب کافر نے کہا مقابلہ کر لو, کہا چھوڑو کیوں مقابلہ کرتے ہیں, کہا چل کیا رہا ہے, تو بات ختم ہو گئی. ایک آدمی جا رہا ہے, اس نے مکہ چھوڑ دیا, تو اس کے چھوڑنے کے بعد پھر ایک تو پوری دنیا میں ہماری قلت ہو رہی ہے کہ مکے والے ایسے لوگ تھے کہ ان سے لوگ تنگ آ کے بھاگ رہے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم یہاں سے نکل کے جائیں, وہ جا رہا ہے اپنے بچوں کو لے کر, تو ہم جا کے مقابلہ کریں گے, وہ اچھے لگتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو چیلنج کر کے ہمیں دیا ہے کہ میں بیٹھا ہوں دو دن کے لیے, تو آخر اس سے بھی تو کسی کا سہارا ہے, ایسے تو نہیں چیلنج کر رہا, وہ اکیلا کیسے لڑ سکتا ہے, ہم کو معلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو عین ٹائم سے ظاہر ہوئے. خیر ان نے ارادہ اپنا بدل دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہجرت کا. تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ فطرق الباب, ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا گیا, تو تھوڑی دیر گزری کہ ہم نے دیکھا فإذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے نبی محمد پاک ہیں, اور ایسے وقت میں تو حضور کبھی ہمارے پاس, حضور کی عادت مبارک نہیں تھی کہ اس وقت میں ایسے اوقات میں کبھی ہمارے گھر میں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا اور سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کمرے میں ایک بی بی عائشہ ہیں اور ایک بی بی اسماء ہیں. بی بی عائشہ اور بی بی اسماء جو ہیں یہ بہنیں ہیں اور دونوں بیٹیاں ہیں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی, لیکن دونوں کی ماؤں میں فرق عرب میں تو پہلے سے رواج تھا نا شادیوں کا, حتیٰ کہ زمانے جہلیت میں بھی رواج تھا شادیوں کا, اور بلکہ اگر دیکھا جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی کبھی آپ نوے نوے 100 بیویاں ہوتی تھیں. اسی طرح پھر زمانے جہلیت میں بھی, یہ تو بعد میں ہمارے ہاں یعنی در شریعت نے صرف 4 تک کی اجازت دے دی, لیکن ہماری اللہ کا فضل ہے ان دو پاک کی مخلوق بڑی کئی 4 جو ہیں بیچارے بیوی پرست لوگ ہیں الحمدللہ, وہ ایک سے گزارا کر, وہ ایک سے بھی اپنی عزت نہیں بچا سکتے, شریف لوگ ہیں بیچارے اور کام کا کر کیوں اپنے آپ کو خراب, ایک کام یہ ان شاء اللہ کسی سے بخشے جائیں گے, کیونکہ جو خواتین ہوں گے لازمن ان کی تو ایک نہیں ہوگی. فین سسٹم, اگر تم ڈرتے ہو تو پھر سے تو جن کی ایک ایسا بات ہے کہ وہ خواتین ہیں ڈرنے والے پھر خوب پاؤ. عرب تو غیر ایسے نہیں تھے, عرب تو عرب. تو اب جناب یہ ہوا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اخرج انت یا ابی بکر, ابی بکر آپ کے گھر میں جو ہیں ان کو باہر بھیجو, میں نے بات کر. اب دیکھو ابو بکر کا اعتماد تو سچ پتا بھی دیا ہی آپ کا, 7-8 سال کی بچے کوئی لمبی عمر کی عورتیں تھوڑی تھی, 7 سال 6 سال 7 سال 8 سال کی بچے. ابا بکر نے کہا یا رسول اللہ ما هذه الا عائشہ و اسماء, میرا مدنی یہ عائشہ ہے اسماء ہے, یہ ابو بکر کی بیٹیاں ہیں, کوئی غم نہیں آپ جو مرضی آئے بات کریں, آپ کو میں نے گھرانے پہ اعتماد ہی 6 سال کی بچی 7 سال کی بچی, لیکن ابو بکر کا اعتماد دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انی امرت بالہجرہ, ابو بکر میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اب بکر کروں, میں اب ہجرت کروں, ہجرت کا حکم آ گیا ہے. تو ابھی بکر نے فوراً کہا استحبت یا رسول اللہ, حضور آپ کو تو حکم آ گیا, میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ان اللہ امرنی, ابو بکر میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے کے جا. فبقى ابی بکر, بی عائشہ کہتی ہے میرے ابا روئے اور اتنے روئے, فرماتی ہیں کہ مار آئی تو احد, میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا کہ خوشی سے بھی کوئی روتا, میں نے غم سے روتے ہوئے لوگ تو دیکھے لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ آدمی کبھی خوشی سے نہیں رو پڑتا, خوشی سے بھی آنسو نکل آتے ہیں, اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے آنسو نکل آتے ہیں, ابا رو پڑے. اور انہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا جانتا ہے میں نے تو اونٹنیاں پال رکھی ہیں, اتنے عرصے سے گھاس کھلا رہا ہوں اور میں نے تو ساری تیاری مکمل کر رکھی ہے ہجرت کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے فلاں رات کو پکا مکرمہ سے نکلنا ہے اور فلاں راستے سے نکلنا ہے, اور ابھی بکر تم نے فلاں جگہ میری انتظار کرنی ہے, وہاں سے آ کے ہم نے پھر مل جانا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں کوئی کتابت, کوئی تعلیم, کوئی تحریر, کوئی ایسی چیزیں تو ہوتی نہیں تھی, آپ کے پاس سارے مکے والوں کی امانات پڑی. اب دیکھیں خدا کی شان ہے کہ مکے والے لوگ چاہے اسلام نہ لے آئے, حضور کا کلمہ نہ پڑھے, حضور کو مانتے نہیں ہیں, لیکن جب کوئی اہم اور قیمتی چیز ہوتی, سونا ہے, زیور ہے, چاندی ہے, مجوہرات ہیں, کچھ پیسے ہیں, تو وہ کٹھے باندھ کے دے جاتے حضور کی خدمت میں کہ حضور آپ امانت رکھ لیں. وہ جانتے تھے کہ مخالفت اپنے مقام پر ہے لیکن محمد عربی علی صادق سچے ہیں امانت والے. حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت علی تمہارے ذمہ ایک چیز ہے, ایک تو ہمارے ہجرت کر جانے کے بعد سفر کر جانے کے بعد یہ امانتیں جو ہیں آج ہی کے فلان و حال ہی کے فلان کے فلان جی ہے فلان جی ہے فلان جی ہے ان سب کافروں کے گھر میں پہنچانی حاضر یا رسول. اور آپ نے فرمایا دوسری گنتی تمہارے دن میں یہ ہے کہ تم نے میرے بستر سے سونا, کیونکہ ہم نے رات کے آخری حصے میں سفر کرنا, تم نے میرے بستر پہ لیٹ کر اور اوپر کپڑا لے لینا ہے کہ اگر کافر کوئی نگرانی بھی ہماری کر رہے ہوں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ہماری ہجرت کے وقت میں بھی نگرانی کر رہے ہوں, تو کم از کم انہیں یہ تسلی ہو کہ شاید اللہ کے نبی سو رہے ہیں اور ہمیں کو سفر کرنے کا موقع مل جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حاضر یا رسول اللہ, حاضر یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, بالکل میں حاضر, مجھے کوئی انکار. تو اسی لیے اس میں کوئی شبہ نہیں, یہ بہت بڑا مقام ہے. لیکن بعض روافض اسی بات کو بھی دلیل بناتے ہیں کہ حضور کے بعد تو خلافت کا حقدار حضرت علی تھا, کہ حضور نے اپنی امانتیں جو ہیں وہ حضرت علی کو سپرد کی ہیں, وہ حضور حضرت ابوبکر کو تو نہیں دی. اسی طرح امت بھی تو ایک امانت ہے, تو جب امانتوں کے رکھوالے خود حضور حضرت علی کو بنوائیں بنائیں تو حضور کے بعد اور کیسے کوئی آدمی اس امت کا رکھوالا بن سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کے اس تخت پر, اس چارپائی پر, اس مقام پر حضور کے حکم سے حضرت علی بیٹھے ہیں, تو جس کو حضور نے اپنے بستر پہ بٹھا دیا ہو تو اس تخت پہ کوئی اور کون بیٹھ سکتا ہے. حالانکہ دوسری سی بات یہ ہے کہ سب سیاسی باتیں, یعنی خیالات ہیں, دلائل ہیں عقلی, اور آپ کو پتا ہے کہ عقلی دلائل تو ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں, ہر قوم کے پاس, ہر مذہب کے پاس. لیکن جی اب اتنی ساری دنیا جو ہے بتوں کی پوجا کر رہی ہے, دلائل تو ان کے پاس بھی ہے نا اپنے دل کے اطمینان دلانے کے لیے, اگر کوئی چیز تو ہے جس نے ان کے دماغ کو بھی تسلی دی ہوئی ہے کہ ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں, مطلب ایک عام آدمی کو پتہ لگتا ہے کہ دیکھو مورتی ان نے خود بنائی ہے, خود رکھ کے پوچھ رہے ہیں تو اصل کی بات ہے. لیکن اصل ان کے پاس تو کوئی دلیل ہے نا کہ ان کو بجے اطمینان بنی ہوئی ہے کہ ہمارا کام ٹھیک ہے. ورنہ دلیل کا معنی ہمیشہ یاد رکھیں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا, دلیل یہ نہیں ہوتی کہ تم عقل لڑاؤ, ایک بات ہمیشہ یاد, ورنہ دلیل ہر باطل کے پاس, ہر فرقے کے پاس دلیل ہوتی ہے, ہر غلط آدمی کے پاس دلیل ہوتی ہے. اچھا آپ دو آدمی لگ جائیں, ہر آدمی کس کے پاس جائیں گے, آپ کہے گا نہیں جناب اس کی جاتی ہے کمال کرتے ہیں, اس کے پاس جائیں وہ کہے گا نہیں جناب اس کی جاتی ہے کمال کرتے ہیں, وہ بھی دلیل دے گا, وہ بھی دلیل دے گا, دلیل تو ظالم کے پاس بھی ہوگی, مظلوم کے پاس بھی ہوگی. حالانکہ دلیل کا معنی یہ نہیں ہوتا, ہمیشہ یاد رکھیں, دلیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کا اس بارے میں کیا حکم ہے. اگر اللہ کے رسول کے بارے میں حکم نہ ملے تو پھر اجماع امت کے سبب سے ہے, اجماع امت نہ ہو تو پھر ہم قیاس کریں گے کسی مسئلے پر, یہ چار چیزیں ہیں. دلیل نہیں ہوتی کہ اپنا عقل لڑا لیں, اور اگر اپنا عقل لڑائیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک وہ آئی ہے جس کو کافروں کی امانتیں ملی ہیں, اور ایک وہ ہے جس کو اللہ نے خود محمد مدنی امانت کے طور پر دیا ہے کہ اس کو ساتھ لے جاؤ, تو حقدار دیا میں کون ہے سر؟ یعنی ایک آدمی تو ان چاندی سونے کی امانتوں کی حفاظت سے رکھا گیا ہے, اور ایک آدمی کو خود نبی کے وجود کی امانت سپرد ہوئی ہے کہ ابو بکر یہ تمہارے سپرد ہے, پھر کس کی زیادہ فضیلت ہے؟ ایک آدمی حضور کے بستر پہ لیٹا ہے اور ایک خود محمد مدنی جس کی گود میں لیٹا ہے, ان دو میں سے پھر افضل کون ہوگا؟ حضرت علی تو حضور کے بستر پہ لیٹے اور حضور غار میں ابو بکر کی گود میں لیٹے ہیں, تو پھر آپ بستر پہ لیٹنے والا افضل ہوگا یا جو خود نبی کا بستر بن گیا ہے وہ افضل ہوگا؟ اس لیے عقلی دلائل کی بات نہیں ہوتی, اصل بات قرآن و حدیث کے دلائل کی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی, یہ سارا فیصلہ ہو گیا, حضور پاک کا گھر مبارک یوں سمجھنے جیسی یہ چھتا بازار ہے, غزہ ہے, ابھی بھی یہاں بیٹھے خلیج, اور سیدنا صدیق کا گھر تھا جہاں ابھی شرکا مکہ بنی ہوئی ہے, یہ بھی چارے ابھی بکر صدیق, اور یہاں میں نے مسجد کی آتی تھی مسجد علی مقدر صدیق اور وہی بیٹھے علی مقدر صدیق تھا. تو حضور پاک نے فرمایا کہ میں اپنے گھر سے ہی چلوں گا اور تم اپنے گھر سے نکلو گے, تو آگے بھی خیال میں یہ طریقہ الحجرہ جو ہے یہ جو کدئی کو راستہ جا رہا ہے اسی راستے میں ہم اکٹھے ہوں گے اور پھر آگے ہم غار ثور پہ جائیں گے, اس کے بعد غار ثور میں رہیں گے اور تمہارا نوکر تمہارا غلام جو ہے عامر بن قحیرہ اس کے دل میں یہ ہوگا کہ وہ اپنی بکریاں اور اپنا ریوڑ لے کر اسی راستے سے صبح صبح نماز کے وقت میں ریوڑ نکالے گا تاکہ جہاں جہاں ہم چلے ہیں ہمارے قدم کے اوپر مال مویشی چل جائے گا, ہمارے پاؤں کے نشان بٹ جائیں گے تاکہ قریش ہمارے پاؤں ڈوب نہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سات قبیلے کے آدمی سے پیری تلوار کرے اور حضور کے پاس میں آتا ہے کہ حضور نے مٹی اٹھائی اور اس پر فرمایا پڑھتے گئے حضور اور حضور نے پڑھا شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ اور مٹی پھینکی, اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو مٹی سب کے آنکھوں میں اور سروں پہ ڈال دو اور ان پہ ایسی نیند مسلط کر دو کہ میرے مدنی کو دیکھ بھی نہ سکے. ہم ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی ایسا حاجت کھڑا کر دیا ان کے اور نبی کے درمیان میں کہ حضور گزرتے چلے گئے اور ساتھ آپ کی کھڑا ہے دیکھنے کو اور تھوڑے تھوڑے جھول رہے ہیں نہیں. آپ اندازہ کریں کہ ساتھ آپ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار ساٹھ اچھا ساٹھ آدمی ایک طرف ہی تو نہیں کھڑا ہوا نا, ہر طرف وہ کھڑا ہوا ہے اور حضور نے تو مٹی مبارک ایک طرف ہے لیکن وہ سب کو پہنچ. اسی لیے قرآن کہتے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, میرا مدنی صرف آپ نے نہیں پھینکی جو کچھ پھینکا, اصل تو اللہ نے پہنچائی, اللہ نے آپ کا کام تو صرف ایک ظاہری طور پر ایک طرف سے مٹی کو پھینک دینا تھا لیکن چاروں طرف اس نے پہنچائی تو میں نے پہنچائی. اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, آگے سیدنا ابو بکر انتظار میں ہیں اور حضور نے فرمایا ابو بکر تمہارے اور میرے درمیان میں فاصلہ ہوگا, ہم اکٹھے ہی چلیں گے تاکہ خدا نہ خاصا کچھ دشمن آگے آ گیا تو دونوں کو سب تو حملہ نہ ہو جائے نا, ہم سے کہا ہمارا آپس میں فاصلہ. تو اصل میں یہ ساری بات کیا ہے یاد نا, یہ ہجرت ہو اسراء ہو معراج ہو سفر طائف ہو سفر مدینہ ہو, یہ تعلیم کی حضور امت کے لیے, ورنہ اللہ کیا سے جبریل کو بھیج کے معراج پہ جا سکتے ہیں مراد پہ مدینہ نہیں جا سکتے. تو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اگر آسمانوں تک ہو سکتا ہے اور معراج ہو سکتا ہے ساتھ میں آسمان اور سدرۃ المنتہا تک جا کے مکے واپس آ سکتے ہیں تو مدینہ میں نظر حضور کو بھیج دینا کون سا مشکل ہے. لیکن پھر امت کو کیسے تعلیم ملتی کہ اگر امت کو کبھی ہجرت کرنی پڑے, اگر امت کو کبھی کافروں کے مقابلے میں گھر چھوڑنا پڑے, اگر امت کو کبھی باہر جانا پڑے تو پھر ایسے اسباب پیدا کیے جائیں گے. یہ ہم نہیں کریں گے کہ اسباب کو چھوڑ دیں, اسباب کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اسباب پر بھی عمل کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی توکل کریں گے. سیدنا ابی بکر فرماتے ہیں میرے لیے بڑی مشکل ہو کہ حضور تو کچھ آگے چلے گئے, میں جب اپنی گلی سے نکلا تو سامنے مجھے ایک کافر آتا ہوا مل گیا, اس نے مجھے تو پہچان لیا اور کہا کہ میں نہ آدر بجو یہ آگے تو جا رہا تھا یہ کون. اس وقت رات تاریخ ہے, ابھی تو تہجد کا وقت بھی نہیں ہوا, تو اس وقت آپ بھی گھر سے نکلے ہیں اور آگے کو بندہ بھی جا رہا ہے, معلوم تو ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی ساتھی ہے, یہ کون ہے. ابو بکر فرماتے ہیں کہ اب میں پریشان تھا کہ اگر بتاتا ہوں تو پھر راز نبوت کھل جاتا ہے اور اگر میں غلط بات کہتا ہوں تو پھر جھوٹ بھی میں نہیں بولنا چاہتا تھا, تو اللہ نے مجھے بات سجائی تو میں نے فوراً کہا کہ رجب سبا سبیل, یہ وہ بندہ ہے جو مجھے راستہ دکھلاتا ہے, اب اس نے سمجھا کہ ابو بکر کہیں جانا چاہتا ہے, اس کو ساتھ لے آیا ہوگا تو مجھے رشتہ بتلا دو, راستہ دکھلاتا ہے. اور ابو بکر کہہ رہے تھے کہ راستہ صراط مستقیم جنت کا راستہ دکھلانے والا بندہ ہے, یہ تو وہ بندہ ہے. یہ حدیث سواد کبھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھ دو تو حضور نے فرمایا ابو بکر ایک بات کا خیال رکھو کہ پورا تین سے مت رکھو, پاؤں کے اگلے حصے پہ زور دے کے چلو, کبھی اپنے پاؤں کو تھوڑا موڑ لو, تاکہ تم جانتے ہو قریش بڑے قبائل کے لوگ ہیں, بڑے مال مویشی والے لوگ ہیں, ان کو پاؤں پہچاننا مشکل نہیں ہوتا. یہ بھی ایک فن ہے نا پاؤں کا جاننا. ہمارے یہاں آپ کے ملکوں میں, ہمارے پاکستان میں, ہندوستان میں اور دیگر ملکوں میں سراغی جی نے کہا جاتا ہے, وہ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر ان کی نظر سے ایک پاؤں گزر جائے چلتا ہوا مٹی پہ, تو وہ اگر 50 سال کے بعد بھی دیکھنا چاہیں گے وہ آدمی, اتنے ماہر. اور عرب بھی اسی طرح ماہر. ان کا بڑا ایک عجیب بات کہ ایک دو ساتھی جا راستے میں انہوں نے دیکھا کہ پاؤں ہے, نشان ہے اونٹ کے پاؤں کا, دو اونٹ ہیں جا رہے ہیں, ان کے پاؤں کے نشان ہے. تو ایک نے کہا کہ یہ جو اونٹ ہے نا یہ لنگڑا معلوم ہوتا ہے پاؤں کے نشان میں. دوسرے نے کہا بھائی صرف لنگڑا نہیں معلوم ہوتا, مجھے تو یہ کھانا بھی معلوم ہوتا ہے, اس کی آنکھ بھی ایک. پھر تیسرے نے کہا کہ یار یہ صرف کھانا نہیں ہے, اس کو خارج کی بیماری بھی ہے. یہ باتیں کرتے ہیں کیا آگے بندہ مل گیا. انہوں نے کہا یار کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار ابھی جو اونٹ گزرے ہیں نا تو ہمارا خیال ہے کہ ایک تو اونٹ جو ہے وہ لنگڑا ہے. انہوں نے کہا تمہیں کیسے بتا دے گا یار, پاؤں نہیں دیکھا, پاؤں صحیح نہیں رکھتا نا برابر, پاؤں میں لنگڑا پن ہے اور وہ کانا بھی ہے. انہوں نے کہا یہ تمہیں کیسے پتا چلا کھانا ہے؟ انہوں نے کہا یار گھاس ایک طرف کا کھایا ہوا ہے, ایک طرف تو اس نے منہ ہی نہیں مارا, مطلب ہوتا ہے ادھر والا اس نے نظر ہی نہیں آتا نا. اور کسی نے کہا کہ اس کو خارج بھی ہوگا, کیا ہوگا؟ دیکھو یہ درخت کو سے رگڑا لگایا تو درخت پر اس کی چمڑا لگا ہوا ہے, تو اس نے باقاعدہ درخت کے ساتھ جا کر اپنا وجود رگڑا ہے تو خارج لگی ہوئی ہے نا. تو نے کہا تم سچ کہتے ہو, میرا اونٹ ہے لنگڑا بھی ہے کھانا بھی ہے خارج لگا بھی. یہ تو ایسی کم کہ اونٹوں کے پاؤں دیکھ کر پہچاننے والی. اور آج کل بھی ہیں دنیا میں, اس میں تو کوئی شک نہیں, جتنے ہمارے سہارا کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس 2000 بکری ہوتی ہے, 2000 تمبا ہوتا ہے, 1000 گائے ہوتی ہے, اور جناب وہ آپ کا پاؤں دیکھ کے یہ کہ پہچان لیں گے کہ میری بکری کا پاؤں, بکری جیسی بکری کروڑوں ہوتی لیکن وہ پہچان لیں. اسی لیے امام راضی کہتا ہے نا کہ ایک بدو سے میں نے پوچھا کہ تم کون مذہب کیا؟ تمہوں نے کہا میں مسلمان ہوں. تو میں نے کہا تم کلمہ پڑھا ہے؟ ان کہاں پڑھا ہے؟ تو خدا کو مانتے ہو؟ مانتے ہو خدا ہے رسول ہے. امام راضی کہتے ہیں مجھے ایسی عقل میں سوچی کہ چلو ہے تو یہ بدو قسم کا آدمی نا, تو میں اسے پوچھوں کہ خدا ہے کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اس نے مجھے گھور کے دیکھا, کہنے لگا مولوی صاحب عجیب آدمی ہو, کہ پاؤں دلالت کر رہا ہے کہ بکری گزری ہے, کہ میگنی دلالت کر رہی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. یہ چیزیں تو اتنے بڑے اونٹ پہ دلالت کر رہی ہے, ساری کائنات ہی دلالت کر رہی ہے کہ میرے بھی بنانے والا کوئی ہے. عجیب آدمی, ہم یہ پاؤں دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہرن گزرا ہے یا خرگوش گزرا ہے یا بکری گزری ہے یا دبا گزرا ہے, یہ پاؤں ہمیں بتلا رہا ہے, یہ پوری کائنات بھی بتلا رہی کہ خدا کو ہی ہے. اس نے کہا ساری حال یہ تو بڑی اچھی دلیل ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ خدا دو ہوں. انہوں نے کہا خدا ہو. انہوں نے کہا کہ ایک ہونے پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا بھائی صاحب تمہارا دیوار اتنی چل گیا, اگر خدا دو ہوتے نا تو روز جھگڑا ہوتا ہے. کہتا ابھی چل رہے میں لے کر دمین ابھی رات لاتا ہوں. تو جو کمزور ہو جاتا وہ خدا تھوڑا ہوتا ہے, کمزور بھی کبھی خدا بنا رہا. جو تکڑا ہو جاتا خدا تو وہی بنتا, پھر بھی تو ایک رہتا, دو ہوتے تو نظام تو نہ چلتا. ایک کہتا چھٹی کرو, ایک کہتا نہیں پڑھنے دو. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگلے پاؤں سے چلے تاکہ قریش کو ہمارے پاؤں نہ مل جائے, اور آمر ابن خویرہ سے کہیں کہ وہ صبح صبح اپنے مویشی لے کے آئے اور اسی راستے سے گزار دے تاکہ ہمارے پاؤں جو ہے وہ چھپ کے آئے, تاکہ ہم آسانی کے ساتھ کار میں سفر کر سکیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں, اور ادھر جب کافروں کی ہوش آیا, آنکھیں کھلی, ایک آدمی سے کہا کہ دیوار پہ ہاتھ کے اندر کیوں نہیں جائیں؟ وہ دیوار پہ چلا تاکہ اتر آئے. اور ان کا بات یہ ہے کہ حضور کے وہ کہتا ہے پھر اندر تم کیوں نہیں گئے, اندر جاؤ. کہا دیکھو اگر ہم نے کسی کے گھر کے اندر چڑھائی تھی نا تو کیا مطلب تانا رہے گا کہ عورتیں گھر میں ہوتی ہیں, بچے گھر میں ہوتی ہیں, ہم نے ان کے گھروں میں حملہ کیا, ان کے گھروں میں داخل ہو گئے. یعنی کافر بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا جہاں غیر عورت ہے. کافروں کو بھی اتنی شرم تھی کہ جس گھر میں عورت ہو ہم اندر گئے, باہر کھڑے رہے گھر گھر بھی اندر نہیں. اب جب صبح ہو گئی, بالکل وقت ہو گیا صبح کا, فخرج علی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی نکلے. اب حیران چلیے, اس وقت حضور بھی آتے تھے حرم کے, حضرت علی جا رہے, ہر سب تو کبھی یہاں ہوتے نہیں تھے. ان نے سب سے قابو تم نے جو دیوار سے دیکھا تھا, میں نے تو سوتے ہوئے دیکھا نا کپڑا ڈال کے کالی سے, ابھی دیکھا پتا علی سو رہے تھے کہ اللہ کے نبی سو رہے تھے. اب کھڑے ہیں تھوڑی دیر, دیکھا تو نہیں. ان نے کہا بے وقوف ہو, کھڑا جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا دوسرا کہ یہ میرے شہر میں مٹی کہاں سے آؤں, تو کمال ہے مٹی تو میرے شہر میں بھی ہے, ہمارے شہر میں مٹی کیسے آ گئی. اب سات آدمی کے ساتھ ان نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ انہ القت تراب على روحنا, اللہ کے نبی ہمارے سروں سے مٹی پھینک چلے. ہم ناکام,